अब अगली जो बात है, अगली जो आयात है वो खास एक वाक्य से मुतल्लिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ग़ज़वा बनू मुस्तलक से वापसी के ऊपर ये वाक्या पेश आया था। और आपको पता है ग़ज़वा बनू मुस्तलक ये क्या था कि जिस वक़्त के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली थी ओहद के बाद, असल में बाज़ कबाइल ने देख लिया कि भाई मुसलमान तो शिकस्त खा गए एक तरह से, तो अब ये है कि हम भी मौका पाके इनके ऊपर हमला कर देते हैं, कुछ लूट मार ही लेते हैं। तो उनको ऐसा नहीं था कि कोई उनको कोई और मसला था, उन्होंने लूट मार का सोचा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जासूसी टीमें थी वो भी बहुत तेज थी, तो पता चल गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये लोग हमला करने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले कि वो आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ऊपर चढ़ाई कर दी। और इन बहुत आसान ही था क्योंकि इनको तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर कोई ऐसा होने वाला है। बहुत जल्दी इस जगह को आपने पता कर लिया और कैदी भी बना के ले गए। आपको याद है कि हज़रत जुवेरिया जो थी वो सरदार की बेटी थी जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर निकाह फरमाया था, और फिर उनके पीछे ही इनके सारे कैदियों को छोड़ दिया गया था और सभी फिर मुसलमान हो गए थे। और यही ग़ज़वा बनू मुस्तलक है जिसमें ये वाक़या हुआ जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और वाक़या इफ्क भी इसी से मुतल्लिक है, इसी में वापसी पे हुआ था। तो ये क्या वाक़या है, वाक़या को हम देखते हैं और उससे आपको फिर सारा समझ आ जाएगा। पहले तो ये देखें कि अब्दुल्ला बिन उबई कौन था। वो हजरत में से था, हजरत के सरदारों में से था, और इतना ज्यादा वेल रिस्पेक्टेड था, लोग उसको अपना बादशाह बनाने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत से पहले उसके ऊपर सब का इत्तेफाक हो गया था कि ये अब हमारा बादशाह बनेगा, और उसके लिए उन्होंने एक ताज भी ऑर्डर कर दिया हुआ था, ताज भी तैयार हो गया था। अब बस एक तकरीब करनी थी, एक रस्म करनी थी जिसमें इसके सर पे ताज रखा जाता। लेकिन इससे पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और बेताज बादशाह बन गए मदीना के। अब पता है ना कि औस और खजरज तो दो ही तो कबीले थे, यही अंसार के कबीले ना। औस थोड़ा छोटा कबीला था, खजरज बड़ा कबीला था, और बड़े कबीले का एक सरदार होना और इतना वेल रिस्पेक्टेड फिगर होना मामूली बात नहीं थी, इसकी बहुत उनमें यानी से थी। जब उस दिन से जब से इसके साथ ये हुआ, इसके दिल में ग्रज आ गया। अब कहने को तो ठीक है वहां पे लोग मुसलमान हो रहे हैं, ये भी इस्लाम ले आया कि चलो अब और तो कुछ चारा था नहीं, अब क्या करता। लेकिन ये जो हुब्बे जहा होती है ना, ये भी इंसान को किसी काम का नहीं रहने देती। यानी पोजीशन की चाहत, उसकी मोहब्बत कि मुझे ये पोजीशन मिल जाए, और उसकी वजह से ही इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा दुश्मनी की थी। वजह तो इससे इसके हाथ से गई थी ना। और आप बहुत सारे वाकयात सीरत में ऐसे देखते हैं कि कई लोगों ने सिर्फ अपनी पोजीशन को रिटेन रखने के लिए, और सिर्फ इसलिए कि हम अगर कलमा पढ़ते हैं तो हमारी सरदारी जाती रहेगी, बादशाहत जाती रहेगी, हमारा ये मकाम और ये मर्तबा जाता रहेगा, वो इस्लाम नहीं लाए, चाहे इस्लाम की समझ भी आ गई थी उनको। इनमें कैसर रोम भी है, उनमें बड़े बड़े और लोग हैं। अबू तालिब को भी अच्छी तरह समझ थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, कभी उसने ये नहीं कहा था कि आप झूठे हैं। लेकिन बस फिर मेरे वो जो मकाम है और मेरा जो पीछे से मेरे अबाओ अजदाद का दीन है, लोग क्या कहेंगे कि इसने यानी वो दीन छोड़ दिया, ये गैरत आ गई। तो खुद भी जा इंसान को कहाँ पहुंचा देती है। और आज भी ये हुब्बे जा इंसान के ईमान का सफाया करके रख देती है कि जब हुब्बे जा आ जाती है ना, मुझे ये पोजीशन मिल जाए, मैं पावर में आ जाऊं, मेरे हाथ में ये होना चाहिए, मेरा कोई नाम होना चाहिए। ये पोजीशंस जो हैं ये नियतों में खोट पैदा कर देती हैं। ये जो पोजीशन की चाह है ये नियत को खालिस नहीं रहने देती फिर कि ये अल्लाह के लिए हो, फिर वो पोजीशन के लिए हो जाता है काम, अब सब सारा काम जाया। तो अब्दुल्ला बिन उबई का भी यही हाल था। अब ये बात, ये जो वाकया है तिर्मिजी में आता है, اور کس نے اس کو نریٹ کیا ہے، جو ایک خود چھوٹے بچے ہیں، اور یہ بچے نے بہت بڑا رول ادا کیا یہاں پہ، کوئی 9 سال کے بچے تھے۔ آپ کے گھروں میں بھی اتنے بچے ہوں تو ان کو یہ واقعہ سنائیے گا۔ اور اس بچے کا نام ہے زید بن ارقم، ٹھیک ہے۔ اب زید بن ارقم یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں گئے، ہمارے ساتھ کچھ دیہاتی لوگ بھی تھے، ہم پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یعنی واپس آ رہے ہیں جب ایک جگہ کنواں ہے اور وہاں پر یہ جمع ہوئے ہیں اور سارے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے پانی لینا چاہتے ہیں، اور دیہاتی ہم پر سبقت کر رہے تھے۔ ایک عرابی اپنے اصحاب سے پہلے وہاں پہنچ گیا، اس نے حوض کو بھر دیا اور اس کے گرد پتھر رکھ دیے اور ان پر ایک چمڑا بچھا دیا، حتیٰ کہ اس کے اصحاب آ گئے۔ انصار میں سے ایک شخص اس دیہاتی کے پاس آیا، اس نے اپنی اونٹنی کو پانی پلانے کے لیے اس کی لگام ڈھیلی کی، لیکن دیہاتی نے اپنا قبضہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یعنی اب دیکھو، پانی جمع کر لیا تھا اس نے اور اس کے گرد پتھر لگا دیے تھے اور اپنے لوگوں کا انتظار کر رہا تھا کہ میرے ساتھی آ جائے۔ تو ایک یہ مہاجرین میں سے ایک انصاری نے اپنی اونٹنی کو یہاں لا کے پانی پلانا چاہا، لیکن دیہاتی نہیں چاہ رہا تھا کہ اونٹنی پانی پی لے۔ انصاری نے پانی کے پاس سے رکاوٹیں ہٹا دی، اس دیہاتی نے لکڑی اٹھا کر اس انصاری کے سر پر مار دی اور اس کا سر پھاڑ دیا۔ وہ انصاری عبداللہ بن ابئی کے ساتھیوں میں سے تھا، اس نے جا کر سارا ماجرا عبداللہ بن ابئی کو سنا دیا۔ عبداللہ بن ابئی تو سخت غضبناک ہوا اور اس نے کہا، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر اس وقت تک نہ خرچ کرو جب تک وہ ان کے پاس سے بھاگ نہ جائیں، یعنی کہ ان کو بھگاؤ ان کے پاس سے، تم لوگ خرچ کرتے ہو تو وہ آج ان کے ساتھ ہے نا۔ پھر عبداللہ بن ابئی نے کہا، جب یہ لوگ محمد کے پاس سے اٹھ جائیں اس وقت ان کے پاس کھانا لانا تاکہ وہ اور ان کے اصحاب کھانا کھائیں۔ یعنی یہ لوگ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دیہاتی وغیرہ جمع ہو جاتے تھے کھانے کے وقت، تو تب کھانا لانا۔ پھر عبداللہ بن ابئی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، اب اگر ہم مدینہ واپس گئے تو تم میں سے عزت والے ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ یہ اس نے اپنے لوگوں سے کہا، اور اس نے یہ بھی کہا، یعنی جو باتیں اس نے کہیں ان میں سے یہ بھی بات تھی کہ یہ سب آفت تم نے خود اپنے ہاتھوں اپنے اوپر لیا، تم نے انہیں اپنے شہر میں بسایا، تم نے انہیں اپنے مال کا آدھا آدھا حصہ دیا، اب بھی اگر تم ان کی مالی امداد نہ کرو تو یہ خود ہی تنگ آ کر مدینے سے بھاگ جائیں گے، تمہیں کیا ضرورت ہے۔ اور پھر اس نے کہا، یہ تو مثال ایسے ہی ہے استغفر اللہ، کہ اپنے کتے کو خود موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں ہی کاٹے۔ یعنی دیکھے کہ اب وہ کس کو کیا کہہ رہا ہے۔ اور اللہ کی قسم، ہماری اور ان قریشیوں کی مثال وہی ہے جو کسی نے یہ کہا ہے، یعنی جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ اپنے کتے کو ایسے کرو۔ پھر اس نے کہا کہ اگر اب ہم مدینہ لوٹ گئے تو ہمارے میں سے جو عزت والے ہیں وہ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ تو یہ سارا اس نے لیکچر دیا کھڑے ہو کے ان کو۔ اب زید بن ارقم ایک چھوٹے سے بچے ہیں، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ اس دیکھیں، جب چھوٹا بچہ ایک مجلس کے اندر ہوتا ہے نا تو لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے، ان کا یہ دھیان نہیں ہوتا کہ یہ بچہ سن کے باتیں کہیں جا کے بتا نہ دے۔ وہ یہ ساری باتیں سن رہے تھے، کم عمر بھی تھے اس وقت۔ وہ گئے اور اپنے چچا کو یہ بات بتائی کہ اس طرح سے میں بات سن کے آ رہا ہوں، اور یہ ایسا اس نے کہا۔ تو حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں نے عبداللہ بن ابئی کی بات لی اور پھر اپنے چچا کو بتا دی، انہوں نے جا کر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابئی کو بلوایا۔ اچھا، اب اس سے پہلے یہ ہوا تھا، تھوڑا سا ایک اور واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جس وقت کہ زید بن ارقم کے چچا نے آ کے یہ بات بتائی، تو اتنے غضبناک ہوئے، فرمانے لگے، یا رسول اللہ، عباد بن بشر کو حکم دے کہ وہ جائے اور اس منافق کی گردن الگ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پھر لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنیں مارتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، جاؤ لوگوں میں کوچ کی منادی کر دو۔ یعنی اب چل پڑے لوگ۔ عبداللہ بن ابئی کو جب یہ پتا چلا کہ اس کی باتوں کا تو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا، وہ بہت سٹ پٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عذر معذرتیں کرنے لگا، ہیلے حوالے کرنے لگا، تحریفیں کرنے لگا، قسمیں کھانے لگا کہ کبھی میں ایسی بات کر کیسے سکتا ہوں، آپ خود سوچیں۔ اب چونکہ وہ اپنی قوم کے اندر بڑا باعزت تھا اور بڑی اس کی ویلیو تھی، تو لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ شاید اس بچے نے غلطی کر دی ہوگی، اس کو وہم ہوا ہوگا۔ مطلب اب بچے کی بات کے اوپر کیا یقین کرنا، اب بچے نے ایک بات کی ہے تو مطلب کیا اتنا بڑا یہ آدمی کو جھوٹ بولے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے اس کو کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، اور یہاں سے جلدی کوچ کے وقت سے پہلے ہی تشریف لے چلے، یعنی جس ٹائم پہ وہاں سے کوچ کرنا تھا اس سے پہلے ہی نکل کھڑے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہی چلے گئے، راستے میں حضرت اسید بن حضیر ملے اور آپ کی شان نبوت کے قابل بادب سلام کیا، پھر عرض کی حضور کہ آج کیا بات ہے کہ وقت سے پہلے ہی آپ نے کوچ کر لیا؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھی نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتا ہے مدینہ جا کر ہم عزت والے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ حضرت اسید نے کہا یا رسول اللہ عزت والے آپ ہیں اور ذلیل وہ ہیں، یا رسول اللہ آپ اس کی باتوں کا خیال نہ کریں، دراصل یہ بہت جلا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر تاج اس کا تیار تھا اور اس کو نہیں ملا آپ کی وجہ سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے چلتے رہے، دوپہر کو ہی چل دیے تھے تو شام ہوئی، رات ہوئی، صبح ہوئی، یہاں تک کہ دھوپ میں تیزی آ گئی، تب آپ نے جا کے پڑاؤ کیا، یعنی دوپہر سے چلے اور اگلے دن آلموسٹ دوپہر کا ٹائم ہو گیا، 24 آور چلتے رہے آلموسٹ، تاکہ اس میں حکمت تھی نا، تاکہ لوگ اس بات کو پھر نہ دہرائیں، نہ الجھیں آپس میں، اور نہ اس بات کی بہت ڈسکشن ہو، کیونکہ جب ایسی کوئی ہاٹ ٹاپکس ہوتے ہیں نا تو سارے لوگ اس کے اندر دیکھا پتا کیا ہوا، اس نے ایسے کہہ دیا، اس نے یہ کرا، وہ نے ایسے کر دیا، اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ساری ان کی انرجی اور وہ جو چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے وہ اتنی بڑی بن جاتی ہے۔ چونکہ سارے لوگ اب تھکے ہوئے تھے، رات کے جاگے ہوئے تھے، اترتے ہی سارے سو گئے اور یہ صورت نازل ہوئی۔ اور ایک اور روایت آتی ہے جو بھی میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک اہم بات ہے، کہ بحقی میں وہ روایت ہے کہ ہم ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک مہاجر نے ایک انصار کو پتھر مار دیا، اس پر بات بڑھ گئی اور دونوں نے اپنی اپنی جماعت سے فریاد کی اور انہیں پکارا۔ ہوا کیا تھا کہ جو مہاجرین میں سے شخص تھا اس نے کہا، جہجا تھا ان کا نام جو کہ حضرت عمر کے غلام تھے، تو انہوں نے پکارا اے مہاجرو آؤ میری مدد کے لیے، ادھر جو انصاری تھا اس نے بھی پکارا کہ اے انصار آؤ میری مدد کے لیے، انہوں نے ان کو بلا لیا، انہوں نے ان کو بلا لیا۔ آپ تو دیکھیں نا کہ ایک کتنی چھوٹی سی بات جو دو لوگوں کے جھگڑے سے شروع ہوئی، ایک چھوٹی سی بات کے اوپر شروع ہوئی، وہ کتنی بڑی فائٹ بننے والی تھی۔ آپ نے دیکھا ہے بعض دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی ہیں ایک آدمی کے پیچھے۔ وارز کی ہسٹری آپ نکال کے دیکھیں تو کوئی ایسی بعض دفعہ بڑی باتوں پہ نہیں ہوتی، صرف ایک آدمی ادھر چلا گیا، ایک آدمی کو انہوں نے پناہ دے دی، آپ نے ہمارا یہ ایک آدمی مار دیا، اس کے اوپر جنگیں ہو جاتی۔ اور یہاں پر وہ مسلمان جو ایک تھے، آپ دیکھیں کہ کس طرح ذرا سی دیر میں شیطان نے ایسی آگ لگائی کہ وہ آمنے سامنے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان ایسی چیزوں سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ان کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا کیا، تو جب انہوں نے اپنی اپنی جماعتوں کو پکارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے جا کے اطلاع دے دی، اس سے پہلے کہ ان کے اندر کوئی جنگ چھڑ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں پہ پہنچے، آپ فرمانے لگے کہ یہ کیا جاہلیت کی پکار ہے کہ جو تم لگا رہے ہو، یہ جاہلیت کی پکار ہے، اس فضول خراب عادت کو چھوڑ دو، یعنی یہ بدبودار عادت ہے، اس کو چھوڑ دو کہ اپنے اپنے قبیلے اور اپنی اپنی قوم یا اپنی اپنی زبان والوں کو بلانے لگو اور پھر آمنے سامنے ہو جاؤ۔ مسلمان تو کیا ہیں، ایک دیوار کی طرح کہا گیا نا، بنیان ہے، ایک دیوار، ایک عمارت ہے، اس میں ہر اینٹ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایک بات بتائیں، جب دیوار بنائی جاتی ہے کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ کوئی اینٹ نیچے لگی ہوئی یا اوپر لگی ہوئی، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا نا، وہ جو دیوار بنی ہوتی ہے वो नीचे वाली भी ईंट जरूरी है, ऊपर वाली भी जरूरी है, उसकी भी इंपॉर्टेंस है, उसकी भी इंपॉर्टेंस है। इसी तरह जब दीन के मामले में सब जुड़ के चलते हैं तो ये नहीं देखना चाहिए मुझे तो बड़ा ओहदा नहीं मिला, मुझे तो माइक पे बात नहीं करनी दी गई, मुझे तो छोटा सा काम दे दिया गया, मैं तो साइड पे हूं, मेरा तो कोई नाम ही नहीं हुआ, मेरी तो कोई तारीफ नहीं की गई। ये क्या छोटी से मामूली से काम को मुझे दे दिया गया और लोग खुद बड़े बड़े काम कर रहे हैं। नहीं, जब दीवार बनाई जाती है ना तो सब ईंटे हैं, आप भी सब ईंटे हैं दीन के काम में। जो जुड़ के चलेंगी तो दीवार बनेगी, और अगर एक का मुंह इधर हो एक का इधर हो तो दीवार बन सकती नहीं, बन सकती ना। इसमें जुड़ने की जरूरत होती है, मोमिन सारे ऐसे होते हैं बुनियादन मरसूस। और देखें यहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत की पुकार कहा है इसको, और आज तो पहचाने ही मुसलमान इस तरह जाते हैं कि अपने अपने कबीले, अपने अपनी जुबान, अपने अपने मुल्क, अपनी अपनी कौमियतों के ऊपर फखर, और एक दूसरे से दस्तो गिरेबां होते हैं इसी बात के ऊपर, हम अच्छे आपसे ज्यादा, हम बेहतर आपसे ज्यादा, हमारी कौम और हमारा कबीला और हमारी जुबान बोलने वाले। तो आपका क्या इसके अंदर बहुत बड़ा कारनामा हो गया कि आप फलां जुबान बोलने वाले हैं या फलां इलाके के रहने वाले हैं, कोई अरबी है, कोई देसी है, कोई बंगाली है, कोई पश्तो है, कोई है। इसके अंदर मुझे ये नहीं समझ आती कि कमाल की क्या बात है। अल्लाह ने पैदा कर दिया तो वहां पैदा हो गए, अल्लाह ताला अफ्रीका में पैदा कर देता वहां के होते, अल्लाह ताला किसी और जगह पे पैदा कर देता वहां के होते, तो मेरा और आपका कमाल क्या है ये बताएं पहले। बहुत जबरदस्त बात, क्या कारनामा क्या है हमारा इस पे जिसमें हम फखर कर रहे होते, हम तो ये हैं जी, हम तो ये हैं। ओ भाई आप खुद ही बन गई है, आप अल्लाह ने पैदा किया तो आप ये बन गए, कहीं और अल्लाह पैदा करता वो बन जाते, आप स्याह फामों में पैदा हो जाते, स्याह होते हबशी होते, इसी सफेद फार्म के वहां पैदा होते वो वहां के बन जाते, तो अब आपका इसमें क्या है। लेकिन मुसलमानों के अंदर से ये जाहिलियत की पुकार नहीं कभी गई। आप सरसर ने फरमाया था, ये दो तीन कामों का फरमाया था कि ये कभी नहीं मेरी उम्मत से निकलेंगे, और उनमें ये था अपने नसब के ऊपर फखर, बस मैं बड़ी चीज। अब यहां पे देखें मुसलमान एक होते हैं, लेकिन यहां पे जाहिलियत की पुकार है ये कि तुम अपनों को बुलाने लगो, तुम अपनों को बुलाने लगो। और अब्दुल्ला बिन उबई, इस किस्म के शरीर लोग हर मुआशरे में होते हैं, याद रखिएगा, जिनको कोई छोटी सी चिंगारी बस चाहिए होती आग भड़काने के लिए। इदारों में भी होते हैं, कौमियतों में भी होते हैं, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ शरीर, जहां पे खैर वाले लोग होते हैं ना वहां पे शर की कुंजियां भी होती हैं, जिनको शौक क्या होता है बस कोई चीज मिल जाए सही, उन्होंने कोई इस्लाही काम तो नहीं करने होते, बस ऐसी कोई चीज मिल जाए तो फिर बस हम उसको लेकर चल पड़े और पूरी आग भड़का दें, जैसे इतनी सी आग एक जगह पे एक चिंगारी है वो आग पूरे जंगल में लगा देंगे। ये भी कई लोगों के काम होते हैं। हम भी देखें अपने आप को कि हमारा अब्दुल्ला बिन उबई वाला तो काम नहीं है, इतनी सी चिंगारी देखी, फोन उठाया उधर घुमा दिया, फोन उठाया इधर घुमा दिया, इधर टेक्स्ट कर दिया, उधर ये कर दिया, हाय 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 देखो देखो ये देखो लोगो ये हुआ ऐसे हुआ, क्या हम ये हैं। अब्दुल्ला बिन उबई ने भी कहा ये अब मुहाजिर ये भी करने लगे हैं, अब ये अगर ये करते हैं तो फिर हम भी ये करेंगे, जो मैंने आपको बात बताई। तो वाकई में बहुत सारे सबक हैं, अगर इंसान इस वाक्य को गौर से पढ़े तो जितने भी झगड़े होते हैं आप देखेंगे कि किस तरह वो फिर फैलते हैं, किस तरह उनकी आग लगती है, किस तरह लोग दस्तों गिरेबां हो जाते हैं, किस तरह मामूली सी बात से शुरू होता है। आप देखते नहीं, बाज़ दफ़ा आप खबरों में पढ़ते हैं कि दो बच्चों आपस में लड़े और वो बस वो माँ बाप तक बात पहुंची और माँ बाप तक फिर उनकी फाइट शुरू हो गई और फिर उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते कहां तक चली गई, और दो बच्चों की लड़ाई से एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो एक मामूली चीज होती है, बहुत मामूली, लेकिन वो चिंगारी जो होती है उसको हवा देने वाले जरूर होते हैं लोग, उनसे केयरफुल रहना चाहिए। अब ये बात यहीं खत्म हो सकती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफ्यूज कर दिया, लोग पीछे हट गए, आपने फरमाया कि ये जाहिलियत की पुकार तुमने अभी तक नहीं छोड़ी है, छोड़ दो इन जाहिलियत के नारों को। یہ بدبودار نعریں کہ تم آ جاؤ میری مدد کو اور تم آ جاؤ تم. اچھا اب ختم ہو گیا معاملہ, لیکن اس نے معاملہ اور بڑھا دیا, اس نے ایک اپنے انصار کو جمع کر کے ایک تقریر شروع کر دی. تو اب دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. اس کے بعد کہتے ہیں یہ کہ یہ جب ساری بات ہو گئی, عبداللہ بن ابئی نے اپنی بات بتا دی اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیں وہ تو بچہ ہے, کیا اس نے بات کر دی تو کیا اس کے اوپر یقین کرنا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیج دیا. اب یہ زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس نے قسمیں کھا لی, اس نے انکار کر دیا کہ میرا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا میں ایسی بات کروں, اور آپ اللہ کے رسول ہیں, اور کہا کہ یہ تو لڑکا جھوٹا ہے جس نے میرے اوپر یہ کہہ دیا. تو کہتے ہیں اس کے بعد میرے چچا میرے پاس آئے. اب یہ تو وہاں پہ موجود نہیں تھے نا مجلس میں, یہ تو باہر تھے, تو وہ ٹینٹ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کہتے ہیں میرے چچا میرے پاس آئے اور کہا میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ ناراض ہوں اور آپ اور مسلمان تمہاری تکذیب کریں, اس سے مجھے اتنا رنج ہوا. کہتے ہیں اتنا مجھے تکلیف ہوئی کہ یعنی اس نے تو مجھے جھوٹا کر دیا. اب دیکھیں ایسا بھی جھگڑوں میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی گواہی نہیں, آپ کو کسی نے کچھ کہا, اس نے آ کے جا کے کوئی اور بات بنا لی, آپ کی بات کو تروڑ مڑوڑ کے کچھ اور جا کے کہہ دیا. اب آپ کہتے ہیں میں نے تو ایسی بات ہی نہیں کہی, لیکن کون اب یقین کرے. کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوا کہ مجھے اتنا کبھی رنج نہیں ہوا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب وہ اگر وہ یہ سوچیں گے کہ میں جھوٹا ہوں تو میں کدھر کا رہ گیا. تو اب کیا ہوا, بس جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں جا رہا تھا تو افسوس کی وجہ سے میں اپنا سر ہلا رہا تھا, جیسے انسان دکھ میں کرتا ہے نا ایسے اپنا سر ہلاتا جاتا ہے. اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے کان کو ملا اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہتے ہیں مجھے اس سے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے بدلے میں مجھے پوری دنیا بھی مل جائے مجھے اتنی خوشی نہ ہو, ساری دنیا ہمیشہ کی دنیا بھی مل جاتی مجھے اس سے اتنی خوشی نہ ہوتی. اب دیکھیں کہ چھوٹا بچہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احساس دلایا کہ نہیں آئی بلیو ان یو, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے عبداللہ بن ابئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تو رہے لیکن آپ کو پتا تھا. تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق مجھ سے ملے اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا فرمایا تھا تمہارے پاس آئے تھے. میں نے کہا فرمایا تو کچھ بھی نہیں, البتہ آپ نے میرے کان کو ملا اور میرے سامنے مسکرائے. ابو بکر صدیق نے کہا تم کو مبارک ہو. پھر مجھ سے حضرت عمر ملے, اب ان کو تھا کہ پتہ نہیں کیا بات کی ہے, انہوں نے بھی یہی سوال پوچھا. تو فرمایا نہیں وہ کہا تو کچھ بھی نہیں تھا, پھر بس ایسے کر کے چلے گئے. پھر فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورت اتری اور آپ نے اس کی تلاوت فرمائی. سبحان اللہ. تو یہ سارا واقعہ ہوا تھا. اب اس واقعے کی پس منظر میں آپ یہ ساری آیات کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی. اور اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پکار کو, یہ جو آپس میں اپنے اپنے قبیلے یا اپنے اپنے لوگوں کو بلانے کی پکار تھی, اس کو کیا فرمایا, یہ زمانہ جاہلیت کی پکار ہے, چھوڑو اس کو, چھوڑ دو اس کو, یہ برا وتیرہ ہے. اللہ اکبر. اچھا اب یہ بھی بات ایک سمجھ لیں کہ یہ عبداللہ بن ابئی نے کیا کہہ دیا تھا, اس نے کہا ہے کہ مدینہ جا کے ہم یہ کریں گے. کیا اب یہ والی بات, عبداللہ بن ابئی کے جو بیٹے ہیں اس کا نام بھی, ان کا نام بھی عبداللہ ہی ہے, اس کے بیٹے کا نام رئیس المنافقین جو عبداللہ ہے, اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے اور وہ پکے سچے مسلمان ہیں. اب ان کو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میرے باپ نے ایسا کہا ہے اور شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کا حکم دے دیں یا یہ ہے, کیونکہ یہ آیات اتر گئی تھی نا, ساری بات تو واضح ہو گئی ہے کہ اس نے کیا کیا کہا ہے جو ہم ابھی آیات دیکھیں گے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, گزارش کی یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ میرے باپ نے یہ بری باتیں کہی ہیں, اس کے بدلے آپ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسا واقعی ہے, اب ان تک ایک وا پہنچی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قتل کا نہیں حکم دیا تھا. اچھا تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو اس کے قتل کا حکم آپ کسی اور کو نہ دیں, میں خود جاتا ہوں اور ابھی اس کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا کے ڈالتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں میں خود اس کا سر لا کے ڈالتا ہوں، یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اپنے باپ کی، اپنے باپ کی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف ایمان ہو اور ایک طرف اپنے خون کے رشتے ہوں، تب بھی خون کے رشتوں کو پیچھے کر دو، ان کو قربان کر دو، ایمان کو نہ چھوڑو. یہ اس نے ایسی بری باتیں کی ہیں آپ کے بارے میں، آپ مجھے حکم دیں تو میں جاتا ہوں، میں اس کا سر قلم کر کے لاتا ہوں. قسم اللہ کی، قبیلہ خزرج کا ایک ایک بندہ جانتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے حسن سلوک اور محبت کرنے والا نہیں ہے اور عزت کرنے والا نہیں. اللہ اکبر. یہ بھی نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ کوئی مجھے دشمنی ہے، سب جانتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی کتنی عزت کرتا ہوں، کتنی محبت کرتا ہوں. اور یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، اپنے باپ کی ہیبت کی وجہ سے میں نے آج تک نظر اونچی کر کے ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، لیکن آپ اگر اس سے ناراض ہیں تو آپ مجھے حکم دیں کہ میں اس کی گردن حاضر کرتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی آپ ہائٹ دیکھ سکتے ہیں ایمان کی، ایک طرف منافقت کی انتہا ہے اور ایک طرف ایمان کی انتہا. آپ دیکھیں کہ اتنی باپ کی عزت ہے کہ میں نے، جیسے بچے فرما بردار، پہلے وقتوں میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ نظریں اونچی نہیں کرتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نظر نہیں اٹھا کے دیکھا اپنے باپ کی طرف، لیکن اگر آپ ناراض ہیں تو میں اس کی گردن حاضر کروں. سبحان اللہ. اور فرمایا اگر آپ نے کسی اور کو یہ حکم دیا کہ وہ اس کو قتل کرے، میرے باپ کو، اور اس نے اس کو مار دیا، تو میں اپنے باپ کے قاتل کو پھر اپنی آنکھوں سے چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکوں گا. مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں انتقام کے جوش میں اس کو نہ مار دوں، اور اگر یہ حرکت میرے سے ہو گئی تو میں ایک کافر کے بدلے ایک مسلمان کو مار کر جہنمی بن جاؤں گا. تو آپ میرے باپ کے قتل کا حکم مجھے ہی دیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا، ہم اسے نرمی برتیں گے اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر جب مدینہ پہنچے تھے تو یہ عبداللہ جو تھے، یہ مدینہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے تھے، تلوار کھینچ لی تھی، اور لوگ مدینہ میں داخل ہونے لگے. یہاں تک کہ ان کا باپ آیا تو فرمانے لگے پیچھے ہٹ جا، مدینہ میں تو نہیں داخل ہو سکتا. اس نے کہا کیا بات ہے، مجھے کیوں روک رہے ہو تم؟ تو عبداللہ نے فرمایا تو مدینہ میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کے رسول اس کی اجازت نہ دے، عزت والے آپ ہیں اور تو ذلیل ہے. تو یہ ٹھہر کے کھڑا ہو گیا سائڈ پہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک تھی کہ لشکر یہ آخر میں ہوتے تھے، سب آگے جاتے تھے، آپ پیچھے پیچھے ہوتے تھے. تو جب اینڈ میں آپ پہنچے تو آپ کو دیکھ کے اس منافق نے اپنے بیٹے کی شکایت کی. آپ نے ان سے پوچھا کہ اس کو کیوں روکا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی، جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی یہ نہیں اندر جا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی تب یہ داخل ہوا تھا شہر میں. اللہ اکبر. اللہ کیا ایمان ہے، کیا ان کے پھر واقعی وہ درجوں کے قابل ہیں. تو اب دیکھتے ہیں آیات کو. ہم الذین یقولون، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو ان کے اوپر جو ان کے ساتھ ہیں، حتی ینفدو، اب سمجھ آ گئی نا، حتی کہ یہ بھاگ جائیں. نہ تم خرچ کرو گے تو دیکھنا کتنے دن رہیں گے یہ ان کے ساتھ، خود ہی بھاگ جائیں گے، یہ چھوڑ دیں گے ان کو. یعنی جب ان کو چھوڑ دیں گے تو ان کے کوئی ساتھی ہی نہیں رہیں گے، یا خود بھی ادھر ادھر ڈسپرس ہو جائیں گے، مدینہ سے جائیں کہیں اور، جا کے کہیں آباد ہوں، ہمارے سے تو نکلیں یہ. وللہ خزائن السماوات والارض، یہ ان کو فقیر سمجھتے ہیں، سوچیں کہ ہمارے کھلانے سے کوئی کھاتا ہے. اللہ کے پاس ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے. واقعی انسان کے اوپر ڈال دیا جاتا نا اگر کہ وہ دوسروں کو کھلائے، تو کوئی کسی کو ایک روٹی کا نوالا بھی نہ دیتا، لیکن سارے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے. تم کہتے ہو نہ خرچ کرو ان کے اوپر، اللہ کے پاس تو سارے ہی خزانے ہیں. یعنی اللہ کے خزانوں کو کون روک سکتا ہے؟ تمہارے کھلانے سے کوئی نہیں کھاتا، تمہارے خرچ کرنے سے کسی کا نہیں گزارا ہوتا، اللہ ہے جو دینے والا ہے. ولیکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ کہاں آئے گی؟ वो जानते हम हैं इनको सस्टेन करने वाले, इनको खिलाने पिलाने वाले, इनको अपने पास रखने वाले, तुम कहां से हो? ये तो अल्लाह के खजानों से कोई खाता है और रहता है। तो हम भी दुनिया में सोचें कि जिन जिनको हम सोचते ना अस्तग़फिरुल्लाह के हमारे टुकड़ों पे पले हैं, हाँ हमने इनको किया है, हम ना देते तो देखते कहां से खाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, इस तरह की बात करने से पहले इंसान सोचे कि जमीनों आसमान के खजाने तो मेरे रब के पास है, मुझे भी उसने ही खिलाया और इसको भी उसने ही खिलाया। लेकिन मुनाफिकों को ऐसी बात नहीं समझ आती। यकूलूना, वो कहते हैं लइरजअना इलल मदीनाती, अगर लौटे हम मदीना की तरफ, लयुखरिजन्नल आज़ु मिनहल अज़ल, तो अलबत्ता जरूर निकाल लेगा ज्यादा इज्जत वाला ज्यादा जलील को, उससे किससे, मदीना से। अब समझ आ गई ना, अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह ज़ैद बिन अरकम ने जो आके बातें बताई थी उनको लफ्ज ब लफ्ज एज इट इज कुरान में मेंशन फरमा दिया कि वो झूठे नहीं है, ये झूठे, इन्होंने ये बात की क्यामत तक के लिए कुरान में आ गई। सुभान अल्लाह, अब वो मासूम बच्चे रंज कर रहे हैं ना कि मैं झूठा समझा गया, भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद मुझे ही झूठा समझ लिया और उसकी बात का यकीन कर दिया, वो तो आराम से चला गया, तो इसका मतलब मुझे ही झूठा समझा होगा, और चचा ने भी आके ये कह दिया, लेकिन अल्लाह पाक ने उनकी गवाही दे दी ये झूठे नहीं। सुभान अल्लाह, वलिल्लाहि अल-इज्जत वलिरसूलिही वलिल्मुमिनीन वलकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। मुनाफिक कहते ना इज्जत वाले जाके जलीलों को निकालेंगे, उनके नजदीक इज्जत वाले तो वो खुद हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इज्जत तो सारी ही की सारी अल्लाह के लिए है और उसके रसूल के लिए और ईमान वालों के लिए, लेकिन मुनाफिकीन को ये बात समझ नहीं है। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने जहाँ पे मुनाफिकीन का जिक्र किया वहाँ पे फरमाया ये जाके काफरों के साथ दोस्तियाँ करते हैं, ये उनके पास इज्जतें चाहते हैं, इनको लगता है कि यहाँ से हमें इज्जतें मिलेंगी। इज्जत सारी की सारी अल्लाह के पास है, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे। तो आयु मंतशा हुआ तो जिल्लो मंतशा, काश ये बात हमें समझ आ जाए तो हम लोगों के पास भीख मांगते ना रहें इज्जतों के लिए कि इसके साथ बैठूंगी तो मेरी इज्जत होगी, ये मुझे अपना पार्टनर बना ले तो मेरी इज्जत होगी, ये मुझे अपने साथ रख ले तो मेरी इज्जत होगी, ये इस सोसाइटी में मैं, इन लोगों में मैं, इस एलीट क्लास में मैं होंगी, मैं भी इनमें शामिल हो जाऊं, मुझे भी इज्जत मिल जाए। नहीं, इज्जतें ऐसे नहीं मिला करती, इज्जतें देने वाला तो मेरा रब है, जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे तख्त पे बिठा के भी जलील कर दे। और ऐसी मिसालें आप देखते हैं, लोग मुल्कों के सरबराह और दुनिया में जलील हैं, कोई देखना नहीं चाहता, कोई उनके नाम सुन के भी नफरत से मुंह फेर लेता है। या अय्युहल्लदीना आमनु, ए ईमान वालों, अब यहां पे ये जो आखिरी की आयात है इनमें तीनों आयात में अल्लाह ताला ने प्रिकॉशन बताई है कि किस तरह से तुमने चलना है कि निफाक तुम्हारे अंदर पैदा ही ना हो, और अगर पैदा हो गया तो उसका इलाज कैसे करना है, इसको रिमूव कैसे करना है, ये एंड की आयात में बताया। तो प्रिकॉशन कैसे लेंगे, फरमाया ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम मिन ज़िक्रिल्लाह, याद रखना तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। यही दो चीजें हैं जिनकी मोहब्बत में इंसान इतना पागल हो जाता है कि फिर वो ईमान तक को हाथ से जाने देता है, तभी मुनाफ़कत पैदा हो जाती। फिर दो चीजों को खास तौर पे मेंशन किया गया और इंसानों को, ईमान वालों को वॉर्न कर दिया गया, ईमान वालों तुम अगर चाहते हो ना कि तुम्हारा ईमान सिक्योर रहे, तुम्हारे अंदर मुनाफ़िकत ना पैदा हो जाए, देखें प्रिकॉशन जो होती है वो परहेज, वो कहते हैं ना परहेज इलाज से बेहतर, परहेज इंसान करे तो बीमारी ही नहीं आएगी, ये बीमारी मुनाफ़िकत की तभी पैदा होती है जब इंसान इन दो चीजों के पीछे ऐसी गफलत का शिकार होता है कि उसको यही नहीं मालूम पड़ता कि उसका ईमान तो कब का चला गया। अम्वाल पहली चीज और औलाद दूसरी चीज, ये माल, माल से मतलब सिर्फ पैसे नहीं है, माल से मतलब वो सारी चीजें जो जहाँ से पैसों का हसूल होता है, जैसे कोई नौकरियां हैं, कोई بزنسز ہیں، کوئی انویسٹمنٹس ہیں، مال کے اور جو مال سے ذریعے آگے جو کرنے والے کام ہیں وہ ہیں، ادھر سے لینا ادھر دینا، کوئی تجارتیں ہیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور مردوں کی زیادہ کمزوری کیا ہے؟ مال. عورتوں کی زیادہ کمزوری کیا ہے؟ اولاد. دونوں چیزوں کو مینشن کرتی ہے. اولاد بھی ایسی چیز ہے، انسان کہتا ہے اولاد، اس کے پیچھے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کرے ایمان بھی جاتا رہے تو ایمان بھی بیچ دو، میری اولاد کو یہ فائدے مل جائیں، میری اولاد سیکیور ہو جائے، میری اولاد کے فیوچر سیکیور ہو. تو یہ دو ہیں جو تمہیں غافل نہ کر دیں. اوکے، انسان ان کے پیچھے بھول جاتا ہے اللہ کے ذکر کو بھی. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ذکر، جس کو کہ قرآن پاک میں بھی الذکر قرار دیا گیا، وہ کیا ہے؟ بہت دفعہ آپ نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر الذکر نازل کیا ہے نبی. کس چیز کو کہا گیا؟ قرآن. یہ تمہیں قرآن بھلا نہ دے. جاب ہے، کیا کروں؟ قرآن کے لیے وقت نہیں. قرآن سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے. ہاں بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کیا کروں؟ قرآن کے لیے وقت نہیں. تو اللہ کے ذکر کو یہ دو چیزیں بھلوا نہ دیں. اور واقعی سب سے زیادہ جو لوگ ایکسکیوز دیتے ہیں قرآن سے دور رہنے کا، وہ یہی دو چیزیں ہیں، یہی دو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی چیز. بچے بچے، بچوں کا یہ کام، بچوں کا وہ کام، چھوٹے ہیں، اب مڈل ایج ہیں، اب ان کی شادیاں ہیں، اب پوتے نواسے ہیں، اب یہ ہیں، بچے بچے بچے. آدمیوں کے لیے جاب، جاب کیا کریں؟ صبح سے جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، کیا کریں؟ اتنے تھک جاتے ہیں، اس کے بعد کہاں وقت ہے؟ سب سے بڑا جو ذکر کا ذریعہ ہے وہ قرآن ہے. نمبر ٹو ذکر کا ذریعہ ہے نماز. نماز میں بھی تو آپ قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، اور تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، پورا وجود آپ کا اللہ کا ذکر کرنے میں سارا شامل ہوتا ہے، آپ کی موومنٹس ہیں، آپ کا رکوع ہے، آپ کی سجود ہے. تو نماز ہے دوسرا ذکر. تیسرا ذکر کا ذریعہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے نا کہ کون سے ذکر سے نہ یہ غافل کرتے ہیں. تیسرا ذریعہ کیا؟ تیسرا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، ایسے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جو بھی مسنون دعائیں ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں ہو گئیں، نماز کے بعد کے اذکار ہو گئے، آپ کے کھانے کے، کھانے سے پہلے کے، بعد کی دعائیں، آپ کی سیڑھیوں پہ چڑھنے کے ذکر، اترنے کے ذکر، سوتے وقت کے اذکار، اٹھتے وقت کے اذکار، صبح شام کے اذکار، حفاظت کی دعائیں، آپ کے باتھ روم میں جانے کے لیے دعا، آپ کے ہم بستری کے وقت کی دعا، یہ سارے اللہ کے اذکار ہیں، سب اللہ کی یاد ہی ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ سارے ہی ذکر آپ کر لیں، لیکن اگر ان میں آپ کا دل حاضر نہیں ہے تو اللہ کی یاد تو نہ ہوئی. ذکر کیا ہے؟ یاد کرنا اللہ کو. دل کا حاضر ہونا ضروری ہے سب میں. جب نماز پڑھیں تو دل بھی حاضر ہو کہ میں کیا کر رہی ہوں، جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو تب بھی دل بھی حاضر ہو، یہ نہ ہو کہ وہ دل سویا پڑا ہے، دل کوئی اور ہی باتوں میں مشغول ہے، آج کدھر جانا ہے، آج کیا کھانا ہے، آج کیا پینا ہے، آج اس نے کیا کہہ دیا، اور ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر دل کہیں اور ہے، خود بھی پڑھ رہے ہیں تو تلاوت کر رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. دل کی حضوری ضروری ہے. اسی طرح شعور کے ساتھ دعائیں بھی اور اذکار بھی ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہے، یہ دو چیزیں، یہ مال اور یہ اولاد، یہ کہیں تمہیں اس سے ہٹا نہ دیں. دیکھیں مال اور اولاد نہ، دونوں اللہ کی امانتیں ہیں جو انسان کے پاس ہوتی ہیں. جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو مال کمانے میں حلال حرام کو وہ بھول جاتا ہے، اولاد کی تربیت میں پھر وہ صرف اس کی دنیا ہی دیکھتا ہے. اسی لیے پھر وہی اولادیں ہوتی ہیں کہ وہ ماں باپ کے سامنے ایک دن کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ ماں باپ ہوتے ہیں نا، یہ پھر پہلے تو اتنا اولاد کے پیچھے اپنی پوری انرجی کھپا دیتے ہیں، اپنا دن رات لگا دیتے ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے کہ اولاد میں ہی ہوں، یہ میری اولاد نہیں، یہ میں ہی ہوں، میری کنٹینیویشن ہے. تو بس پھر تو یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بس ان کے بچے ہیں کہ یہ ان کا فیوچر اچھا ہو جائے، یہ کچھ ایسے بن جائیں، یہ ہو جائیں. لیکن ایک دن پھر ایسی اولاد جس کو آپ نے اللہ کو بھول کے ریز کیا ہوا، اللہ کے ذکر کو بھلا کے ریز کیا ہوا، وہی پھر سینہ تان کے بات کرتی ہے، تب والدین کے دل چکنا چور ہو جاتے ہیں. اتنا کچھ اس کے پیچھے لگا دیا اور یہ اب ایسے بات کر رہے ہیں. وہی اولاد کھڑی ہو کے کہتی ہے اب میں بڑا ہو گیا ہوں، آپ مجھے بیبی کی طرح نہ ٹریٹ کریں، مجھے بیبی نہ سمجھیں. پھر جب ماں باپ کا دل ٹوٹتا ہے نا، تو انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو یہ نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ امانت ہے اللہ کی. ان سے محبت ضرور کرے، مگر اتنی نہیں کہ اللہ کی محبت سے بھی اوپر چلی جائے، رسول کی محبت سے اوپر چلی جائے، دین کی محبت سے اوپر چلی جائے. اور اتنا نہ ان کو اپنے، ان کی محبت کو اپنے دل میں غالب کر لے کہ اللہ ہی بھول جائے اور بس یہی محبت دماغ پہ چھائی رہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا نا، اعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تو تمہارے امتحان ہے، امتحان کے پرچے ہیں. تم ان کو سمجھ رہے ہو کہ یہ انعام ہے تمہارے لیے، یہ تو امتحان ہے تمہارے لیے. اوکے، یہی اولاد پھر انسان کے لیے بعض دفعہ اسی زندگی کے اندر آنسو بن جاتی ہے، اور یہی اولاد قیامت کے دن بھی رسوائی کا سبب بن سکتی ہے. تو یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ غافل کر دیں، اس سے زیادہ کلیئر بات کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں، اس سے زیادہ کلیئر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس کی تو ایکسپلینیشن کی بھی نہیں ضرورت پڑنی چاہیے. اس کے باوجود ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کتنی جگہوں پر یہ مال اور اولاد ہمیں سب کچھ بھلا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے ہم کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی دین وین نہیں، کوئی کچھ نہیں. کیا کریں، بچے ہیں نا، مجبوری ہے، کیا کریں، ان کے پیچھے سب کچھ کرنے کو تیار ہے. دین ایمان جائے تو جاتا رہے، بچے خوش ہو جائیں، بچوں کے کبھی اداس چہرے نہ ہمیں نظر آئیں. اللہ کا حکم ٹوٹے تو ٹوٹے، بھائی بچہ اداس ہو گیا اس کا دل نہیں دیکھنا. نہیں، تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ، یعنی اللہ کی یاد آپ کے اندر رہنی چاہیے. مطلب یہ کیا، ایک کہ یعنی اللہ تعالی کے احکامات، اس کی شریعت، اس کا دین، اس کی بات آپ کو سب سے مقدم رہنی چاہیے، سب سے اوپر پرائیورٹی میں رہنی چاہیے. یہ نہ کوئی بھول ہی جائے، وہ غافل ہی کر دے تمہیں، کیونکہ بچے جو مل گئے، مال جو مل گیا. اکثر ایسا ہوتا ہے کسی کے لیے، پہلے جاب لیس ہوتے، کسی کے لیے جاب کی آفر آ جاتی ہے، وہ سب کچھ بھلا دیتے ہیں، کہتے ہیں جاب مل گئی بس، اب اس کی ضرورت نہیں. یہ تو جب میں فارغ تھی تو تب یہ کام کرتی تھی. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں دعا کریں میری اولاد ہو جائے، اولاد ہوتی ہے چلو سب بند، کتابیں ادھر، اب کیا میں کیا کروں، بس بچہ اب کچھ کام کرنے ہی نہیں دیتا، سب بھلا دیا. ایون نمازیں تک لوگ بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں بچے کے ساتھ، رات کو اتنی دیر سے سوئے، رات بھی جگاتا رہا، فجر کی نماز ہی چلی گئی. قرآن پڑھنا اور یہ تو دور کی بات ہے، زکوٰۃ حج یہ تو کیسے، حج کیسے کریں، زکوٰۃ کیسے دیں، مال بڑا محبوب ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج بیت اللہ کر سکے، یا جس کے پاس اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ حج نہ کرے اور زکوٰۃ نہ دے، تو وہ موت کے وقت مہلت کا سوال کرے گا، وہ کہے گا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے کہ میں ایک دفعہ یہ کر لوں. لیکن زندگی کے اندر انسان جب اچھے حالوں میں ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کو بھلائے چھوڑتی ہیں. نہ وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے، نہیں بچوں کے لیے جمع کر کے رکھوں نا، اللہ کے راستے میں دینے سے کتراتا ہے، بچوں کے فیوچر کے لیے. ہم تو اتنا بنانا چاہتے ہیں کہ نسلیں ہماری بیٹھ کے کھائیں، اتنا بنانا چاہتے ہیں، صرف اپنے تک اکتفا نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، جس کو آج کے دن کا مل گیا نا کھانا، آج کے دن کا، تو بہت بڑی دنیا کی نعمت مل گئی. جس کے پاس آج کے دن کا کھانا ہے, جس کے پاس امن و امان ہے, اور جس کا جسم تندرست ہے جب وہ صبح کرتا ہے. یہ تین چیزیں مل گئیں تو اس کو دنیا کی نعمتیں مل گئیں, اتنے نسلوں تک کی ملیں, نسلوں تک کے فیوچر کو ہم سیکیور کریں. ہر بچے کے نام پہ ایک پلاٹ لگاؤ, ہر بچے کا اتنا بینک بیلنس ہو. اب اس محنت کے اندر اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں یار, اپنا دن رات لگاتے ہیں, کتنی ایفرٹ کرتے ہیں, تب جا کے انسان کہتا ہے کہ اچھا اب بچوں کے لیے میں نے کچھ بنایا, تب تک زندگی گزر چکی ہوتی ہے. اور تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے, یعنی اللہ کو یاد رکھنا یہ نہ ہو کہ ان میں پڑھ کے تم اللہ کو ہی بھول جاؤ, اللہ کو ہی بھول جاؤ. جس نے یہ نعمتیں دی دینے والے کو بھول گئے. افسوس تبھی سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ پہلے اتنا مانگتے ہیں اللہ سے, اتنا مانگتے ہیں اللہ دے دے اللہ دے دے, پھر جب وہ دیتا ہے تو دینے والا ہی یاد نہیں رہتا, نعمت میں اتنا کھو جاتے ہیں. تو ان کا سوال ہوگا, یہ امتحانی پرچے ہیں, آگے بھی ہم پڑھیں گے, یہ فتنہ ہے, آزمائش ہے, امتحان ہے, ان کے جواب دینے ہیں. یہ نہ ہو ان کے پیچھے ہی ساری انرجی کھپا دو, اللہ کے ذکر کا وقت ہی نہ ملے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, جو یہ کرے گا تو پھر وہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. پھر ظاہر ہے نقصان ہی ہے. نقصان کیسے ہوا؟ اس کو تو اولاد بھی مل گئی, جاب بھی مل گئی, اچھا اس کا بزنس چل رہا ہے, کیسے نقصان ہوا؟ اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو, اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا لیا اس دنیا کی خاطر, اس دنیا دوسرے کی دنیا کو بنانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دوسرے کی دنیا کو بنانے کے لیے جو اپنی آخرت کو لگا دیتا ہے وہ بڑا ہی نادان ہے. ان کی دنیا اچھی ہو جائے, ان کو دنیا میں یہ سب کچھ مل جائے, اس کے لیے اپنی آخرت ہی گنوا دی. یہی چیزیں انسان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہیں, یہی ہے صدقہ جاریہ کے ٹولز بھی سیم ہیں, اور یہی خسارہ بھی بن سکتی ہیں. سوچیں چیز ایک ہی ہے, اسی کو اپنی آخرت کے لیے بھی لگا سکتے ہیں اور اسی کو اسے اپنی دنیا اور آخرت بھی برباد کر سکتے. دنیا کیسے برباد ہوتی ہے؟ میں بتایا جیسے کہ یہ اپنے بنتے ہی نہیں ہیں, پھر یہی آنکھیں پھیر جاتے ہیں, یہی اولاد آنکھیں دکھانے لگتی ہے, تو دنیا بھی گئی اور آخرت میں تو کیا کام آئیں گے جنہوں نے دنیا میں ہی ساتھ چھوڑ دیا. ان کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کے ساتھ ہو کیا رہی ہے, گرے پڑے ہیں کہیں پہ, رو رہے ہیں کہیں, ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, ان کو پرواہ نہیں. تو یہ تو دنیا میں نہ بنے, آخرت میں کیا کام آئیں گے؟ جو اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے وہ دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. تو جب تم ہی بھول گئے اللہ کو تو تمہاری اولاد نے کیسے صدقہ جاریہ بننا تھا تمہارے لیے؟ پھر اس کی تربیت بھی ویسی نہیں. جب تم ہی بھول گئے اللہ کو تو اس کا مطلب ہے کہ کمانے میں بھی نہ حلال نہ حرام کی کوئی تمیز ہے, اور خرچ کرنے میں بھی, صرف کمانا نہیں ہوتا, خرچ کرنے کا بھی سوال ہے اللہ کے ہاں, اس میں بھی کوئی تمیز نہیں ہے کہ حرام کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے. ہمارے پیسے ہم جہاں مرضی خرچ کریں, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے؟ اس لیے کہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اس پیسے پہ, امانت نہیں سمجھتے اس کو کہ اللہ نے دی بھی ہے مجھے, اس کی امانت ہے میرے پاس, نہیں میرا ہے, میں نے محنت کی ہے. یہ تو قارون والی بات ہو گئی, میں جہاں مرضی خرچ کروں. اب اڑا رہے ہیں ادھر, اڑا رہے ہیں ادھر, عیاشیوں کے اوپر اور غلط کاموں کے اوپر اور حرام چیزوں کے اوپر, جو اللہ نے حرام کیا ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور دھڑلے سے خرچ کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ کون ہمیں منع کرے. تو یہ پھر واقعی پھر خرچ بھی ایسی جگہوں پہ ہی ہوتا ہے جس وقت اللہ کے ذکر سے غافل ہو انسان, اللہ کی یاد ہی نہ رہی, اللہ ہی نہ یاد رہا, تو اس کا پھر خوف کیا رہے گا اور اس کی محبت کیا رہے گی اور اس کا حکم کیا رہے گا یاد؟ اللہ ہی بلا دیا. اور پھر اب علاج کیا ہے؟ دیکھو پریکاشن بتا دی گئی نا, اگر تم اللہ کا ذکر رکھو گے اپنی زندگی میں تو پھر تم غافل نہیں ہوگے, پھر منافقت نہیں آئے گی. تو ایک تو ذکر کو اپنی زندگی میں رکھو. نمبر ٹو کیا بات, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, خرچ کرو اللہ کے راستے میں, لگاؤ. نفاق کا علاج کیا ہے؟ انفاق. منافقت کا علاج کیا ہے؟ خرچ کرنا. منافق کو کیا چیز بڑی عزیز ہوتی ہے؟ ہائے میرا نقصان نہ ہو جائے, ہائے میری جان, میرا مال, میری چیزیں, یہ سیکیور رہیں. میں کیوں دوں کسی کو, میں کیوں خرچ کروں؟ وہ انہی کو تو بچانے کے لیے منافق ہوا ہے, اس نے ایمان جانے دیا ان کو بچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کو خرچ کرو, یہ علاج ہے. جب تم خرچ کرو گے تو اس کی محبت کم ہوگی. پتہ ہے مال کی محبت کم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ خرچ کرنا. جب دو گے اپنے ہاتھ سے نا تو یہ محبت کم ہوگی. تو نکالو, دو اپنے ہاتھ سے. جو رزق نہ ہم نے دیا ہے تم کو, تم کہیں سے لے کر پیدا ہوئے؟ جب پیدا ہوئے تھے تو تم کیا تھے؟ ننگے تھے, تمہارے اوپر تو کپڑے بھی نہیں تھے, پیروں میں جوتا نہیں تھا, کوئی زیور نہیں تھا, کوئی تمہارے نام کے اوپر زمینیں نہیں تھیں. کیا تھے تم؟ خالی ہاتھ آئے تھے. ہم نے دیا تم کو, اور خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں آ جائے موت. آپ نے دیکھا ہے نا, پہلے ہم نے سورہ حدید میں کیا پڑھا تھا کہ وہ لوگ انتظار ہی کرتے رہے حتیٰ کہ ان کو موت آ گئی. یعنی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارا جانے کا ٹائم آ جائے, کیونکہ انسان ڈیلے کرتا رہتا ہے, اس کی عادت کیا ہوتی ہے, اچھا ابھی کر لوں گا, کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا, یہ کام ہو جائے تب کر لوں گا, وہ ہو جائے تب کر لوں گا, کرتے کرتے ایک دن موت آ جاتی ہے. پھر انسان بستر مرگ پہ جب فرشتوں کو دیکھ لیتا تو اب اس کو یہ ہوتا ہے, ہائے میرے بینک میں اتنا پیسہ پڑا ہوا, اب اس وقت حج تو نہیں کر سکتا, اب اس وقت نماز تو نہیں پڑھ سکتا, اب اس وقت روزہ تو نہیں رکھ سکتا, یہ کام تو ہو نہیں سکتے, مگر ایک کام ہو سکتا ہے, جلدی جلدی اس کو اللہ کے راستے میں دے دوں, وہ اس کو دے دوں تاکہ میری آگے کی مشکلیں آسان ہو جائیں. لیکن ٹائم از اوور, گھنٹی بج چکی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قبلی, اس سے پہلے دو. یہ نہیں کہ موت کا فرشتہ آگے کھڑا ہو رہا ہے اور اب سگنیچر کرنے ہیں, جی چیک کے اوپر گئے, یہ دے دو فلاں ہسپتال کو, یہ دے دو فلاں چیریٹی کو, یہ دے دو فلاں مسجد کو. اب تمہیں یاد آیا, پتہ نہیں کتنے ہی لوگ بسترے مرگ پہ یہ حسرتیں کرتے ہیں, کیونکہ آگے یہ بات آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. فیقول, تو وہ کہے ربی, اے میرے رب, لولا خرطنی لاجن قریب, اللہ مجھے تھوڑا سا اور کیوں نہیں ٹائم دے دیا, تھوڑی سی مہلت مجھے اور دے دیتا. فاصدق, تو میں صدقہ کر دے لیتا, میں نے تو صدقہ کرنا ہی تھا, میں تو سوچ ہی رہا تھا, میں نے تو کہا تھا میرے یہ مسئلے تھوڑے حل ہو جائیں, میرے پاس تھوڑے فلانی جگہ سے پیسے آ جائیں, یہ بچوں کی فیسیں ادا ہو جائیں, یہ فلاں کی شادی ہو جائے, یہ فلاں کام ہو جائے میرا, پھر میں اس کے بعد خرچ کروں گا. میں نے خرچ کرنے کا سوچا ہوا تھا, لیکن بس مہلت بھی نہیں ملی, اللہ تو نے کیوں نہیں مجھے مہلت دی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تم یہ حسرت کرو تم آج خرچ کر لو. تو موت کا کیا پتا ہے کہ کب آنی ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا. اس کا مطلب کہ وہ وقت جو تمہیں ملا ہوا اس کو غنیمت جانو, دے دو اللہ کے راستے میں. کیوں ڈیلے کر رہے ہو؟ اور تم یہ کہو اس سے پہلے کہ تم یہ کہو وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور اللہ میں نیکوں میں ہو جاؤں. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مرنے والے کی اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے, کاش میں صدقہ کر دوں, اور دوسری بڑی خواہش کیا ہوتی ہے, کاش میں نیک ہو جاتا. اللہ تو نے مجھے اتنا ٹائم کیوں نہیں دیا؟ میں نے نیک تو ہو جانا تھا, میں نے سوچا ہوا تھا میں حج کر کے آؤں گی تو نیک ہو جاؤں گی, میں نے سوچا ہوا تھا بس میری شادی ہو جائے نا پھر میں نیک ہوں گی, میں نے سوچا ہوا تھا کہ ہاں بس یہ میرے سارے کام ہو جائیں, بچوں کی ذمہ داریوں سے ذرا فارغ ہو جاؤں نا پھر نیک ہو جاؤں گی. اور بعض لوگ تو اتنے نادان ہوتے ہیں, اتنے بےچارے سیدھے ہوتے ہیں, جو سوچتے ہیں ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم نیک ہو جائیں گے. اللہ تمہیں کس نے گارنٹیاں دے دی کہ تم بوڑھے بھی ہوگے؟ تمہیں کس نے لکھ کے دے دیا کہ تمہاری اتنی عمر ہوگی کہ تم بوڑھے ہوگے؟ تم کس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ تو بونس ہے اگر مل گیا تو, بونس ہے اگر اولڈ ایج تک پہنچ گئے تو, بونس لائف سمجھیں اس کو. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کی ایوریج عمر ہی 60 بتائی, تو اس سے اوپر جانے والا تو کسی کو مل جاتا ہے تو بڑی ایک بہت بڑی بات سمجھے. لیکن ہم تو وہاں پہنچ کے بھی ابھی سوچتے ہیں ابھی اور بڑھاپا آئے گا تو تب نیک ہوں گے، جب بالکل ہی بستر پہ پڑ جائیں، یا بالکل نہ آنکھیں دیکھیں، نہ کان سنیں، نہ چلا جائے، نہ بیٹھا جائے، اس وقت نیک بنیں گے، اس وقت کا انتظار کرتے ہیں شاید۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حسرت بتائی ہے، کتنی اس بات میں حسرت ہے نا، میں صدقہ کر لوں، اللہ مجھے اتنا ٹائم کیوں نہیں تم نے دیا، کیوں اتنا کہہ رہا ہے، اتنی تڑپنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ناؤ ہی ریئلائزز کہ دیر از نو وے بیک، اب ریٹرن نہیں ہے کوئی، اب واپسی کوئی نہیں ہوگی، جو میرے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، جو زیور پڑا ہوا ہے، جو میری جائیدادیں ہیں، وہ سب پیچھے رہ جائیں گی، اور وہاں پہ تو کوئی پہنچی ہی نہیں جہاں میں جا رہی ہوں، ان کا کیا ہوتا ہے، وہ وارثوں میں تقسیم ہو جائیں، وہ اس کو لٹائیں، یا اس کا کیا بھی کریں، یا اس کو نیکی کے راستے پہ لگائیں، وہ تو ان کے عمل ہے نا، مجھے کیا ملا، میں تو محنت کر کر کے زندگی کھپا کھپا کے یہ سب کچھ بنایا ہے، یہ یہی رہ جائے گا؟ ایک دن کسی کو آپ کہیں کہ تمہارا جو ملینز آف ڈالرز کا بینک اکاؤنٹ ہے تو بینک ختم ہو گیا اور سارا تمہارا اکاؤنٹ بھی لٹ گیا، ساتھ ہی چلا گیا، تو اس کے اوپر کیا حالت ہوگی، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ہائے میری ساری زندگی کی پونجی نکل گئی، اور یہ دیکھیں یہ سارا چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کا ایک اکاؤنٹ کیا، جتنی کچھ بلونگنگز تھیں ان میں سے ایک ذرے کے برابر بھی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ اگر صدقہ کروں گا تو ایک تو صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، دوسرا صدقے سے کیا وہاں پہ مجھے فائدہ مل جائے گا، تو اب جلدی جلدی چاہتا ہے کہ یہ کر لے، چلو اور نہیں کچھ کر سکتا، نماز روزہ اس وقت یہ نہیں ہو سکتا، صدقہ تو کر سکتا ہوں، جلدی سے چیک کاٹ دوں، جلدی سے کسی کو کہہ دوں میرے اکاؤنٹ سے یہ اتنے پیسے دے دو، لیکن اب تو مہلت ہی ختم ہو گئی، اور یہ حسرت کرتا ہے بھائی چلا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حسرت سے بچائے، اللہ ہمیں ایسے وقت سے بچائے، یہ جس وقت انسان، یعنی یہ وہ وقت ہے کہ دنیا کا بادشاہ بھی ہوئے نا تو وہ بھی کنگال ہو جاتا ہے، اس وقت زیرو زیرو ہو جاتا ہے اس کا اکاؤنٹ، جس وقت وہ مرتا ہے اور اس نے کچھ اللہ کے راستے میں نہیں دیا، جو اللہ کے راستے میں دیا ہے وہی صرف ہے جو اس کا اکاؤنٹ ہے، باقی سب یہیں پہ رہ گیا، اور وہ تو یہاں سے چلا گیا، وہ تو موو ہو گیا، موو ہو گیا ایک ایسی لینڈ میں جہاں پہ ان میں سے کوئی اکاؤنٹ، کوئی زیور، کوئی پلاٹ، کوئی گھر، کچھ بھی نہیں ہے، ویسے کتنا خسارہ ہے نا، کتنا بڑا نقصان ہے انسان کا، کتنی وہ محنت کرتا ہے، کتنی دن اور راتیں لگاتا ہے، صبح سے اٹھتا ہے، جمع کرتا ہے، کتنا اپنا دماغ خرچ کرتا ہے، جو مزدوریاں کرتے ہیں یا اپنے جسمانی لیبر ورک کرتے ہیں وہ بھی کتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت سے انسان کماتا ہے، اور وہ اس دن فقیر ہو جاتا ہے کیونکہ آگے کچھ بھی نہیں بھیجا، تو اصل تو پھر وہی ہے جو آگے بھیج دیا، باقی تو سب یہیں رہ گیا، اصل پھر کیا ہے انسان کا جو اس نے ٹرانسفر کر دیا، کہتا ہے اللہ آج چند سیکنڈ، چند منٹ اور مل جاتے تو میں صدقہ کر دیتا، اللہ تو نے مجھے کیوں نہیں مہلت دی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ تم یہ خواہش کرو آج انفاق کرو، خرچ کرو، دو، لیکن آج انسان کیا کہتا ہے، آج انسان کہتا ہے ابھی تو بڑی میری زندگی پڑی ہے، کیا پتا کل کو کیا ضرورت پڑ جائے، کیا پتا میں کل کو بیمار ہو جاؤں تو پھر مجھے علاج نہیں کرانا پڑے گا، تو پھر پتہ نہیں کتنا ایکسپینسو علاج ہوگا، اس لیے جمع کر کے رکھتا ہوں، اور کیا پتا مجھے کل کو کوئی پوچھے ہی نہ، تو اس لیے مجھے اتنا رکھنا چاہیے اپنے پاس کہ میں پاور میں رہوں، اور کیا پتا، دیکھیں نا انسان کو ایک روب بھی رکھنا چاہیے، ایک ہونا بھی چاہیے اس کے پاس، اتنا پیسہ ہونا چاہیے، قبر میں پیر لٹکے ہوتے ہیں اور انسان پیسے جمع کرتا رہتا ہے، قبر میں پیر ہوتے ہیں، اس کے لیے فرشتے آنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، موت کے فرشتے، اور وہ پیسے گن رہا ہوتا ہے، اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے نہیں نہیں فیوچر سیکیور ہونا چاہیے، انسان کتنا دھوکے میں رہتا ہے، انسان اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو وہ وقت، سوچو اس وقت کو، और इसके बाद हमें ये सबको सोचना चाहिए। देखें जैसे जैसे हम कुरान पाक की तकमील की तरफ जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह झंझोड़ देने वाली आयतें हैं, जिस तरह हमें जगाने वाली आयतें हैं। उठ जाओ नींद से, अब गफलत को छोड़ो। जो काम भी टाल रहे हो ना, नेकी के काम कि मैं ये कर लूंगी, अच्छा फलां वक्त में कर लूंगी, फलां वक्त में कर लूंगी, उन सब को सोचो, उनको टालो नहीं। आज अगर मौत आ जाए तो फिर हसरत होगी कि काश, हाँ मैंने तो सोचा हुआ था, मैं तो करना चाहती थी, मैंने सोचा था कि मैं करूंगी, लेकिन बस वक्त ही नहीं मिला। अल्लाह क्यों नहीं वक्त मुझे इतना दिया, कहीं हम ये ना कहें। अब देखें छोटी सी एक मिसाल से, देखें मिसाल तो नहीं बनती लेकिन फिर भी जस्ट आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। आप में से जो लोग अपने टेस्ट मिस कर चुके हैं इस कोर्स में, अब हम अगर मसलन आपको कहते हैं कि नहीं जी अब आपको टेस्ट देने का वक्त ख़त्म हो गया, कितनी हसरत होगी कि इन 6 सालों के अंदर कई मौके ऐसे आए मैं टेस्ट दे सकती थी, कई फारिग दिन आए, कई ऐसे मौके थे मैं कर सकती थी, मैंने क्यों नहीं किया, तो आज मैं भी ग्रेजुएट हो जाती अगर कर लेती तो, कितनी हसरत होती है। तो ये तो कितनी छोटी सी चीज़ है, कितनी मामूली सी चीज है, जहां पे अपनी पूरी जिंदगी जाती भी नजर आए कि हाय वो ऐसी जगह जहां पे हमेशा रहना है और कोई वापसी नहीं है, लौटना नहीं है, इरिवर्सिबल है, जस्ट वन वे है, वहां से क्या नहीं कितनी बड़ी हसरत होगी। हमें आम आपको कह देते हैं कि भाई आप दोबारा कोर्स शुरू कर दें, फिर उसके बाद जब वो खत्म होगा तो फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप कहते हैं हाय इतने दिन बाद, वो भी हमें माजम नहीं होती बात, लेकिन फिर भी एक चांस होता है, उसके क्या कहने के जहां के चांस ही खत्म हो जाए और इंसान सोचे कि हाय मैंने क्या कर दिया, कितने मुझे चांसेस मिले कि मैं नीक हो जाती, कितने चांसेस आए, फलां दर सुना, फलां जगह पे बैठे, फलां ने ये बात कही, वो भी दिल पे लगी थी मुझे बात, दिल में उतर गई थी मेरे, मैंने सोच भी लिया था, फिर उसके बाद फिर वही गफलतें, गफलतें और गफलतें और गफलतें, करते करते वो दिन आ गया कि फरिश्ता खड़ा हुआ और अब जाने का वक्त है, और अब सोच रहे हाय हाय काश मैं कर लेती। आप इतना सा अपने कोर्स के उससे जिन लोगों के टेस्ट मिस हुए हैं या जिन्होंने कर करके अपने घर में रखे हुए थे और नहीं दे सके, नहीं मेल कर सके, कितनी हसरत है, तो अंदाजा कीजिए कि इस बंदे को कितनी हसरत होगी। कितनी चीजें हमारे पास होती हैं जो हम आज दे सकते हैं, कितने मौके हमारे पास होते हैं कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम नेकी में आगे बढ़ सकते हैं, बस तवज्जो ही नहीं, बस करना ही नहीं, बस सुस्तियां हैं या गफलतें हैं या अच्छा अच्छा टाल मटोल है, कल कल कल, और वो कल कभी नहीं आती, आखिरी दिन आ जाता है वो कल नहीं आती, तो बाद में जो रिग्रेट करे इंसान के काश काश काश, उससे पहले इंसान कर ले। इंसान देखे तो अल्लाह ताला ने वाकई उसको कितना टाइम दिया होता है, लेकिन कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने दिन और रातें वो इस दुनिया में गुजारता है, फिर भी उसको होश नहीं आता, तौफीक नहीं होती, और होश आया तो अब आया जब टू लेट हो गया। तो हम भी देखें, हम भी अपना जायजा लें, कौन कौन सी चीजें मैंने करनी है, मैंने सोचा भी हुआ है, मेरे दिल पे लगी भी हुई है, बस पता नहीं क्या बात हो जाती है, वो मैं पता नहीं क्यों टालती जाती हूँ। तो इससे पहले कि मैं वहां कहूं कि अल्लाह मैं नेक हो जाती, नेक बनना है तो आज बने ना, हर्ज करना है तो आज करें, अभी जिंदगी है। पता नहीं कितने लोग यही हसरत करते हुए चले गए हुए हैं, वो पड़े हुए हैं कब्रों में, इससे पहले कि हम भी जाके उनसे मिल लें, ये करें काम, अपने हाथ से दे दें ताकि काम आ जाए, नेक हो जाए, ताकि ये हसरत ना रहे और ये कह सके अल्लाह जो कर सकती थी वो तो किया, अब तू अपनी रहमत से बख्श देना, ये होना चाहिए। क्या उस वक्त कहें कि हाँ अल्लाह लगा दिया, जो जो लगा सकती थी लगा दी, कुछ टाला हुआ ना हो, कुछ डिले ना किया हो, کر لیا ہو جو ایسے ہو کہ بس ٹھیک ہے, یعنی ایسے بیٹھے ہونا چاہیے ہمیں کہ اگر اس وقت بھی آ جائے تو کوئی ایسا نہیں ہے کام کہ اوہ اوہ میں نے یہ کرنا تھا, نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سامان باندھ کے بیٹھے ہیں, تیار ہیں, سب کچھ کر لیا اب ہے, ہاں اور زندگی ملتی اور نیکیاں کر لیتے, لیکن ایسا کچھ نہیں رہ گیا کہ حسرت ہو کہ ہائے وہ کرنا تھا, او مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا, آئے تم ابھی آ گئے, ابھی تو میرا جانے کا ٹائم نہیں تھا, یہ نہ ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا فیصلہ سنے اس کے بعد اس کو جواب کیا ملتا ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا, اللہ نہیں ڈیلے کرتا کسی نفس کے لیے, اذا جاء اجلها, جب آ جائے اس کی موت کا وقت. تم سوچتے ہو کہ تو مجھے تھوڑی سی اور, اللہ بس تھوڑا سا اور ٹائم مل جاتا, سورہ مومنون میں بھی یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب فرشتہ جان نکالنے آ جاتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے اللہ کہ میں کوئی نیکیاں کر لوں. اس سے پہلے تو آج تک موقع ہی نہیں ملا انسان کو کہ یہی سوچے, لیکن جس وقت موت کے فرشتے کو دیکھا اس وقت کہنے لگا ہائے اللہ اب تھوڑی سی مہلت دے دے. تو وہاں پہ بھی یہی ہے کہ پھر مہلت نہیں ملا کرتی, اور یہاں پہ بھی یہی ہے کہ پھر ہرگز اللہ ڈھیل نہیں دیتا, پھر ایک منٹ بھی نہیں ایسا ملے گا کہ اس میں تھوڑی سی کسی کو کہہ ہی دیں یہ بات کہ ہاں میرا جو سب کچھ ہے وہ اللہ کے راستے میں گیا, ہاں میں نیک بن گئی. وہ نیک بننے کا تو ٹائم ہی ختم ہو گیا نا, یا چلو اب یہ جو انفاق کا تھا یہ چلو کچھ خرچ کرنے کا وہ تو ایک بات ہی منہ سے بولنی ہے نا, تو چلو وہی وصیت کر دیں اس کا بھی ٹائم ختم, ایک سیکنڈ بھی اوپر نہیں ملے گا, زبان بند ہو جائے گی, ہاتھ کی حرکت ختم ہو جائے گی, پیر چل نہیں سکیں گے, اشارے سے بھی کچھ نہیں بتا سکیں گے. آگے فرشتے جب نظر آ جائیں تو پھر سب ختم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی نہیں ڈھیل دی جاتی کسی نفس کو جب اس کا ٹائم آ جائے. ٹائم از اپ, گھنٹی بج گئی, گھنٹی بجنے کے بعد نہیں مہلت ملتی. اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے جو تم کرتے ہو, اللہ کو پتا ہے دنیا سے کیا لے کر جا رہے ہو. فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا ہے, گھر والے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا ہے. جب مرنے والا جاتا ہے تو گھر والے کیا پوچھتے ہیں, چھوڑ کے کیا گیا ہے, ارے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے گیا ہے, بیوی کے لیے کیا چھوڑ کے گیا. فرشتے پوچھتے ہیں لے کے کیا آیا تو, اور انسان کا اصل سامان وہی ہے جو وہ لے کے جاتا ہے. اس دن پتہ چل جاتا ہے پھر کہ گھاٹے کا سودا کیا تھا اور نفے کا سودا کیا تھا. اسی کے اوپر پھر اگلی سورہ ہے سورہ التغابن, سبحان اللہ ہار جیت کا دن, زبردست سورہ, انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ دیکھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حسرتوں سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ اس زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لے, اور اللہ تعالیٰ اس زندگی میں کوئی کارآمد کام ہم سے لے لے جس سے وہ راضی ہو جائے ہم سے. تلاوت سنیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله, إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, وإن يقولوا تسمع لقولهم, كأنهم خشب مسندة, يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم, هم العدو فاحذرهم, قاتلهم الله, أنى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.